بسم الله الرحمن الرحيم. سلف صالحین کی اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے زور القبور فإنها تذکرکم الآخرة، یعنی قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے، ہر رات کو مسلمانوں کی قبروں پر جاتے. عام طور پر اپنے بلاد میں، اپنے شہروں میں قبرستان کو جانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا. مسجد کو جا رہے ہیں، راستے میں قبر ہیں، بازار جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان ہے. وہاں کی صورتحال میں یہ بات نفس مضمون ذہن میں رکھنے کا ہے کہ یہ چیز بھی سلف صالحین کے اخلاق میں سے ہے. یہ عادت آج کل بہت کم ہو گئی ہے. اگر یہ ہو بھی اور لوگ قبروں پر بھی چلے جائیں تو بھی ان کے دلوں پر اثر یا عبرت نہیں ہوتی، بلکہ محض ایک عادت کے طور پر چلے جاتے ہیں. اصل قبرستان جانا ہے عبرت لینے کے لیے، انجام کو سوچنے کے لیے دنیا کی زندگی کا. سب سے آخری نیک مرد جس کو میں نے اس پر عمل کرتے دیکھا، محمد ابن عنان رحمت اللہ علیہ ہیں. آپ ہر جمعہ کو قبرستان جاتے اور ہر واقف اور ناواقف کی زیارت کرتے. جب قبور کو دیکھتے تو روتے، اور جو ذکر اس مقام میں وارد ہے وہ پڑھتے. پھر فرماتے، ان تمام میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو دو رکعت نماز کا عرض مند نہ ہو، یا کلمہ توحید ہی پڑھنے کی خواہش نہ کرتا ہو، چاہے اسے ایک دفعہ ہی موقع ملے. وہاں جانے کے بعد کچھ کام کرنے کی آرزو تو رہتی ہے، مگر کام کرنے سے فائدہ نہیں ہے وہاں پہ کچھ، عمل کا وقت ختم. پس تم بھی عمر کو غنیمت شمار کرو. ہشام دستوائی رحمت اللہ علیہ جب قبرستان کو دیکھتے اور گھر واپس آ جاتے تو کئی دن چراغ روشن نہ کرتے، اور فرماتے، میں اس سے قبر کا اندھیرا یاد کرتا ہوں. میں بخاری کے اساتذہ میں سے ہوں. عطاء سلمی رحمت اللہ علیہ اکثر بعد نماز عشاء قبرستان میں جاتے اور صبح تک ان سے باتیں کرتے رہتے. جب واپسی کا قصد کرتے تو فرماتے، اے قبر والو، تم مر گئے، ہائے موت، اور تم نے اپنے اعمال کو دیکھ لیا، ہائے عمل. ابو دردا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں کو دکھلائے جاتے ہیں، بس وہ کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی ناراض. اور یہ بھی آپ فرمایا کرتے کہ اللہم انی اعوذ بکا من ان اعمل عملا تخزا بہ امواتی بین الاموات. اے اللہ، میں تجھ سے ایسے عمل کرنے سے پناہ چاہتا ہوں جس سے میرے مردہ بزرگ دوسرے مردوں میں شرمندہ ہوں. وہاں عمل دکھائے جاتے ہوں گے تو شاید وہاں پہ اتنا حجاب نہیں ہوں گا جس کا اس کو، تو ارے دیکھتے رہے لوگ کیسا کر رہے، دیکھو تو دوسروں کے بیچ میں ایک ذلت. اے دوست، تجھے معلوم ہے کہ اسلاف کا یہ کام نہ تھا کہ زندگی میں ہی قبر کھود رکھتے، بلکہ ما تدری نفسم بھی ائی ارض تموت، کسی نفس کو معلوم نہیں کہ کہاں مرے گا، اس کا لحاظ کرتے. لیکن مروی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے دیر سمعان میں قبر کھودی تھی، اور کھودتے جاتے اور غلام مٹی کو ایک طرف کرتے جاتے، حتیٰ کہ فارغ ہوئے، پھر ساتویں دن اس میں دفن ہوئے. عمر ابن عبدالعزیز. علماء سلف میں سے کسی نے بھی قبر پر قبہ نہیں بنوایا، اور نہ جنگلہ وغیرہ لگوایا، اور نہ اس کی دیواروں کو آراستہ کیا، اور نہ اس میں مراتب مقرر کیے. مراتب کا مطلب یہ فلاں اس کی وجہ، برخلاف آج کل کے بناوٹی صوفیوں کے کہ انہوں نے یہ بدعت نکالی ہے کہ اکثر اوقات یہ کام ظالموں کے مال سے کیا جاتا ہے. پس نیک آدمی کو اس قسم کی باتوں سے اجتناب ضروری ہے. علماء نے کہا ہے کہ کم من ضریح یزار وصاحبہ فی النار، بہت سی قبریں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں لیکن میت دوزخ میں ہے، انجام کیا ہوگا کہ نہیں معلوم. میں نے ایک عجمی پیر کو اپنی کتابیں، کپڑے اور گھر کے اسباب بیچتے دیکھا، جس نے اس سے اپنا مقبرہ بنایا اور پیر بن بیٹھا، اس پر بہت سا مال خرچ کیا، اس کے دروازے پر لکھا قف علی الباب خاضعا و احسن الظن وارتجی ہوا باب مجرب لقضاء الحوائج، اس دروازے پر عاجزی سے کھڑا ہو اور حسن ظن رکھ کر امیدوار ہو، کیونکہ ضرورتوں کو پورا کرنے میں یہ دروازہ مجرب ہے. اپنے ہاتھ سے لکھوا لیا پہلے سے. جو اس قبے کو دیکھتا، اس تحریر کو پڑھتا، وہ اس فقیر کی حالت پر ہنستا اور کہتا اسے ڈر تھا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد کہیں میری پرواہی نہ کریں، اس لیے اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ لوگ اسے بزرگ کہیں. یہ تمام باتیں دھوکہ دہی کی ہیں، دھوکہ دینے والی باتیں ہیں اور بزرگوں سے تمسخر کی ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبق یہ ملا کہ قبرستان میں جانے کا اہتمام ہونا چاہیے کبھی کبھی، اور عبرت کی نگاہ سے ہونا چاہیے، اور سوچنا چاہیے وہاں جا کے قبر کو، قبر کے احوال کو، انجام کو، کہ ہمارے سلف کے اخلاق میں سے ہے. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مجلس میں ذکر الہی اور درود شریف سے نہ چوکتے. جو بھی مجلس ہوتی اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر اور درود شریف ضرور ہوتا تھا، پڑھتے تھے. اس حدیث نبوی پر عمل کی غرض سے کہ لا یجلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا کان علیہم ترۃ ای طبعۃ ونقص یوم القیامہ، کوئی قوم کسی جگہ نہیں بیٹھتی جس میں اس نے اللہ کا ذکر اور درود نہ پڑا ہو، مگر قیامت کے دن اس پر ہلاکت یعنی نقص اور کمی شمار ہوگی، اس پر ان کو حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، ارے فلاں مجلس فلاں موقع پر ہم لوگ بیٹھے تھے لیکن نہ درود شریف پڑھا گیا نہ کوئی ذکر ہوا. نیز اس حدیث پر عمل کرنے کی خاطر لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ فیہا، یعنی جنت والے محض اسی ساعت پر افسوس کریں گے جو بغیر ذکر الہی کے ان پر گزر گئی ہو. حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا سے ہم پر آسانی کر دی ہے، اور ذکر الہی کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں فرمائی. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی جگہ مخصوص کر دیتا تو تمہیں وہاں جانا ضروری ہوتا، چاہے 100 سال کی مسافت کا راستہ ہو، جیسا کہ کعبہ میں لوگوں کو بلایا ہے. بس اسی کی تعریف اور اسی کی احسان مندی ہے کہ ہر جگہ اجازت دے دی. فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں جب اپنی مجلس میں کسی مخلوق کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ ذکر الہی مخلوق کے ذکر کی بیماری کا علاج ہے. مخلوق کے ذکر کرنا بھی ایک بیماری ہے، بول رہے اس کا تذکرہ، اس کا تذکرہ، اس کا تذکرہ، یہ بیماری ہی ہے. اس بیماری کا علاج اللہ کا ذکر ہے. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بیٹھنا چاہتا ہے اس شرط پر کرتے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہنا. داؤد طائی فرماتے ہیں کہ ذاکرین کے سوا باقی تمام نفوس، تمام جانیں دنیا سے پیاسے نکلتے ہیں. جو ذکر نہیں کرتا وہ پیاسا مرتا ہے. وہاب بن الورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو مجلس کا افتتاح ذکر الہی سے کرے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات فرماتے تو اس میں ذکر ہوتا، حمد ہوتی، ثنا ہوتی. وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعجب ہے ان لوگوں پر جو میت پر روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو چکا ہے اس پر نہیں روتے. جب جسم مر گیا تو رونے کی چیز ہے، تو دل مر گیا تو کیسے رونے کی چیز نہیں ہے. حالانکہ یہ موت جسم کی موت سے سخت ہے، اسے بھی زیادہ ہے. بشر بن منصور رحمتہ اللہ علیہ لوگوں سے میل جول کم کرتے اور فرماتے لوگوں سے میل جول، ملنا جلنا غفلت کا سبب ہے. بخدا میرے پاس کبھی کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھتا جس کی مجلس کو میں نے ترک کرنا مناسب نہ جانا ہو. یعنی مناسب ہی معلوم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینا. جب اس زمانے میں لوگوں کا یہ حال تھا, کیونکہ اس کا ترک میرے لیے اور اس کے لیے مفید ہے. اے دوست خوب یاد رکھ, والحمدللہ رب العالمین. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ ریاضت نفس بکثرت کرتے, یہاں تک کہ بعض ان میں سے نقائص کی نسبت اپنی طرف کرتے اور فضائل کی دوسرے ہم عصروں کی طرف. جب یہ آیت سنتے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں, تو اپنے آپ کو جاہل خیال کرتے اور اپنے ہم عصروں کو عالم خیال کرتے اور خیال کرتے کہ میں ان میں سے کسی کے مقابل نہیں ہو سکتا, نہ کسی مقام اور حال میں ان کے قریب پہنچ سکتا ہوں, برعکس ان باتوں کے جن کی طرف عام ذہن منتقل ہوتا ہے, خصوصا جن لوگوں نے مجاہد نفس نہیں کیا. اے دوست اسے خوب یاد رکھ اور اس پر عمل کر, اس میں تو بڑی راحت اور آرام پائے گا. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جب ان کو اپنی خواہش تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی, جب ان کو اپنی خواہش تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی تو خوش ہوتے اور فرماتے اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو کبھی رکاوٹ پیدا نہ کرتا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب محبت ہوتی ہے تو اللہ رکاوٹ دور کر دیتا ہے خواہشات میں. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ مطلب یہ ہے بات کا کہ اگر رکاوٹیں آئے تو پریشان نہیں ہونا. ہم اتنا تو نہیں کر سکتے, اتنا تو کر سکتے نا, اور اس کو مردودیت شمار نہیں کرنا. پتہ نہیں کیا ستارے گردش میں ہیں, کیا چکر پڑ گیا ہے. ارے بھائی دنیا کے سیٹ اپ کو جانا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں اصل میں. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد عبداللہ راضی نے فرمایا, اگر تو قرب الہی کا مشتاق ہو تو اپنی خواہشات اور اپنے درمیان لوہے کی دیوار بنا لے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ جو دل خواہشات کو پسند کرتا ہے اس کے لیے امام المتقین ہونا حرام ہے. عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اپنے آرزوؤں کو دل میں ہی مار ڈالو اور دلوں کو مرنے نہ دو. آرزو پوری کی جاتی ہے تو دل مرتا ہے, آرزو مارتے ہیں تو دل زندہ رہتا ہے. کیونکہ جس نے اپنی شہوت کو پاؤں کے نیچے دبایا شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے, اور وہ شخص جو خواہشات کو دل میں جگہ دے تو شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے, جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام جنت کا مرجع دو چیزیں ہیں, لذات اور آرام. جو ان دونوں کو دنیا میں ترک کرے گا وہی جنت میں جائے گا. جنت میں دو چیزیں ہیں, لذتیں ہیں اور آرام ہیں. جو ان دونوں کو دنیا میں ترک کرے گا وہی جنت میں جائے گا. عبداللہ ابن عباس رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ان کی تمام کوشش پیٹ کے لیے ہوگی, ان کا دین دلی خواہش کے مطابق ہوگا اور ان کی تلوار زبان ہوگی. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے اور دوسروں کی نصیحت کو سنتے اور شکر ادا کرتے، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی ترغیب دیتے رہنا سب کو پڑتا ہے، یہ کوئی برا ماننے کی چیز نہیں ہوتی ہے. تو مجھے نصیحت کر رہا ہے، ماں حاضر اپنے آپ پر یہ خیال نہ کرتے کہ میں نے اس کی نصیحت کا پورا حق ادا کر دیا، اگرچہ اس پر دیر تک احسان بھی کرتے رہیں، کیونکہ آخرت کے امور دنیاوی ساز و سامان کے مقابلے میں ہیچ ہیں. کسی آدمی نے حسن بصری سے کہا، آپ مجھے نصیحت کریں. آپ نے فرمایا، جہاں کہیں ہو اللہ کے حکم کی تعظیم کر، اللہ تیری تعظیم کرے گا. ایک آدمی نے عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ مجھے نصیحت کرے. آپ نے فرمایا، اس بات سے ڈر کہ تو صالحین کے ہم نشین ہو اور ان سے فائدہ نہ اٹھائے، یا تو گنہگاروں کو برا کہے اور خود گناہ سے پرہیز نہ کرے، یا علانیہ شیطان کو لعنت کرے اور باطن میں اس کا مطیع ہو. کسی آدمی نے فضیل ابن عیاض سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا کہ تیرا والد مر گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جا، جو والد کی مرنے کے بعد بھی واس کا محتاج ہو اس کو کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ والد کی موت سے سبق لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھی والد صاحب ہی گزر گئے تو ہمارا کیا ہے. ایک آدمی نے محمد ابن واسع سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں. آپ نے فرمایا، تو دنیا اور آخرت میں بادشاہ بن کر رہے. اس نے کہا، کس طرح؟ آپ نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا. اس نے عرض کیا، کچھ اور نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو کمینہ مان اور لوگوں کے پاس بڑا نہ بن، اور نہ یہ خواہش کر کہ لوگ تیرے پاس آئیں. بتا رہے ہیں کہ جب بزرگوں سے نصیحت مانگی جاتی تھی تو وہ کرتے تھے اور اس طرح کی کیا کرتے تھے. یہ مطلب نہیں کہ ان میں سے کچھ یاد کر لیا جائے اور جو کوئی بولے تو فوراً کر دیں. ایک آدمی نے عبداللہ ابن مبارک سے نصیحت کے لیے عرض کیا. آپ نے فرمایا، بری نظر چھوڑ دے، خشوع کی توفیق ہوگی. اور بےہودہ گوئی ترک کر دے تو سمجھدار ہو جائے گا. اور کم کھا تو عبادت کی طاقت ہوگی. اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کر، اپنے عیوب پر مطلع ہوگا. اللہ کی ذات میں غور و خوض نہ کر، نفاق اور شک سے بچے گا. ایک دفعہ حسن بصری نے ایک شخص کو سنا کہہ رہا تھا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا. آپ نے فرمایا، اے دوست، تجھے یہ بات دھوکہ نہ دے، کیونکہ تو اس وقت تک نیکوں کے ساتھ نہ ہوگا جب تک ان کے جیسے اعمال نہ کرے گا. مع من احب کا کیا مطلب ہے بتا رہے ہیں. کیونکہ یہود و نصارا اپنے انبیاء سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ اعمال میں ان کے مخالف ہیں. شقیق بلقی رحمتہ اللہ علیہ اپنے دوستوں کو ہر وقت موت کے لیے تیاری کا حکم دیتے اور فرماتے، ہم میں سے بعض بعض پچاس پچاس سال موت کی تیاری کرتے رہے مگر تیاری نہ ہو سکی. تیاری تو اس شخص کے لیے میسر ہوتی ہے جو دنیا سے بے رغبتی کرے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اے ملک الموت، جب چاہے آ جا. اور اس خصلت کی دلیل یہ ہے کہ حدیث ہے، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، توانگری کو مفلسی سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے. اے دوست, اس پر غور کر اور اپنے نفس کے لیے ہوشیار ہو جا. چلے تحفہ کے پاس سے پوچھتے ہیں, بھائی کیا حال ہے؟ تو تحفہ نے حضرت سری سخطی کے سامنے میرا محبوب کون ہے, کیا ہے, اس کی حالات بیان فرمائے جس کے اوپر میں مرتی ہوں. ہے وہی معبود برحق میرا دوست, ہے وہی موجود مطلق میرا دوست, ہے میرا محبوب سر کن فقا جان عالم جان جا روح جہاں, ہے میرا محبوب و مطلوب و حبیب جو ہے مجھ سے بھی بہت میرے قریب, ہے میرا معشوق وہ بے شک و شک بے شبہ و شک عشق میں جس کے ہے سرگردہ فلک. لمبا مضمون اس پر انہوں نے بتایا. ماں سوا حق کے جو کچھ موجود ہے, شکل ہستی ہے ولے نابود ہے, بند کر آنکھوں کو کر دل سے نظر, ہے وہی محبوب ہر جا جلوگر, غیر ہی کب ہے وہ ہے موجود یار, اول و آخر نہان و آشکار, ہے حقیقت میں نہیں جو ذات ایک, دو نظر آتے ہیں احول کو ولیک. حقیقت میں ایک ہی ہے اور کوئی دو نہیں ہے. جو بھینگا ہوتا ہے جس کی آنکھ میں خرابی ہوتی ہے اس کو ایک کے بجائے دو نظر آتے ہیں. احولی کو دور کر کے کر نظر, اپنے بھینگے پن کو دور کر کے پھر دیکھ, ہے وہی خورشید ہر جا جل وگر, ہے اسی دریا کے سب موجیں ضرور گرچہ رنگا رنگ ہے ان کا زور. موجیں بہت ہے لیکن دریا ایک ہی ہوتی ہے. شمع اگر لاکھوں تجھے آوے نظر, شمعیں اگر بہت سی نظر آتی ہیں ایک ہی جب نور پر جاوے نظر, نور دیکھیں گے تو وہ ایک ہی ہوگا. پھر ہے ہزاروں آئینوں میں شکل ایک, عقل اس کثرت سے حیرا ہے ولیک. ایک آئینے میں شکلیں ہزاروں ہوں گی, آدمی ایک ہی ہوگا. آئینوں کو دیکھ کے رنگ رنگ دیکھ کر کے رنگ رنگ عقل جزوی اس تکثر سے ہے دم. آئینے الگ الگ رنگوں کے ہیں تو عقل جزوی اس کثرت سے اور الگ الگ رنگوں سے دنگ ہے. پوچھے آئینوں کی کثرت سے تو اگر حق کے اسماء و صفات ہیں جلوگر, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے میں نہ تو, ہے وہی نور منزہ چار سو چار سو چاروں جانب, مشرق مغرب شمال نارتھ ویسٹ ایسٹ ساؤتھ. اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں میں, ہے یہی بہتر کہ چپ رہتا ہوں میں, ہے ہمائے وحدت اب پرواز پر. وحدت کا استغراق جو ہے نا غلبہ پرواز پر ہے. آب کب دامے سخن میں اے پدر, اب میں بول کیسے سکتا ہوں, قطرے میں دریا سماوے کس طرح, میں قطریہ ہوں میں قطرہ ہوں وہ دریا ہے کیسے سمائے, ذرے میں خورشید آوے کس طرح, ایک چھوٹے ذرے میں سورج کیسے آ جائے گا, بعد اندر مشک آ سکتی ہے کب, مشک کے اندر پوری ہوا کیسے جمع ہو جائے گی, آگ پنبے میں سما سکتی ہے کب, کوہ کیوں کر اٹھاوے برگ کا, گھاس کی پتی پہاڑ کا بوجھ کیسے اٹھائے گی, نور میں ظلمت ہو کس نور میں ظلمت کو ہو کس طرح ہرا, ظلمت نے اندھیرا جو ہے وہ نور میں کیسے اپنے راستہ بنائے گا, وہ تو بھاگ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب ہم توحید کے معاملات میں کہاں داخل دے سکتے ہیں, توحید کی پوری حقیقت کہاں سمجھ سکتے ہیں, توحید کو پورا بیان کیسے کر سکتے ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں. شیخ سری یہ سن تحفہ سے, یہ سخن تحفہ سے سن. یہاں سے آج کا سبق سو رہا ہے, تھک گیا. میں نے کہا سو رہا کیا, اچھا ایسا جاگتا ہے تو. کھا لے پھر. میں اسی وقت پوچھنے والا تھا, میں نے سمجھا مانگے گا, مانگا نہیں. تو بغیر پان کے سو رہا تھا تو کوئی بات نہیں, لیکن پان کھا کے پھر سویا نہ تو پھر نہیں بخشوں گا تجھے. شیخ سری یہ سخن تحفہ سے سن. اگر شیخ سری جو ہے تحفہ سے یہ باتیں سنے, توحید کی اپنے محبوب کی اس پہ امرتی ہے. رہ گئے حیران و ششدر بے سخن, حیران رہ گئے, بات کرنے کے قابل نہیں رہے, بے سخن انہیں بات نہیں کر سکے. سن کے اس سے بے بدل میٹھے کلام, اس سے جو بات سنی تو بے بدل تھا, بہت میٹھا, بہت سویٹ تھا. قند وحدت سے ہوئے شیرین کام, شیرین کام, توحید کی جو شکر ہے, شوگر ہے توحید کی, اس سے میٹھا ہو گیا ان کا. کر کے اس سے گوہرے معنی بگوش, اس سے حقیقت اور معانی کی بات سن کے, گوش کہتے ہیں کان میں. شربت توحید کو بس کر کے نوش, توحید کی شربت پی لیے. صوفیہ کی زبان ایسی ہوتی ہے, پلا دے, پی لیا, اس نے پی لیا, وہ نشے میں ہے, وہ مخمور ہے, میں شراب پی لی, میں پی لی. تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی شراب اور میں محورہ, تو نہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتوں میں بھی ویسے ہی نشہ ہے جیسے شراب میں نشہ ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں ویسے ہی نشہ ہوتا ہے جیسے شراب میں نشہ ہوتا ہے. شراب میں کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. کبھی کبھی اس میں اتنا نشہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی عقل غائب ہو جاتی ہے جیسے شراب سے غائب ہو جاتی ہے. اور کبھی جو عالی ظرف ہوتے ہیں ان کی عقل غائب نہیں ہوتی, تو لوگ سمجھتے نشے میں نہیں ہے شاید, نشے میں وہ بھی رہتا ہے. یوں کہا قیدی تجھے کس نے کیا. اب اس سے کہنے, یہ ساری بات چیت کہاں ہو رہی ہے؟ ہاں, اسپتال میں ہو رہی ہے, دوا خانے میں ہو رہی ہے ساری بات چیت. ساری بات چیت تو وہیں ہو رہی نا, یاد ہے؟ اچھا. یوں کہا قیدی تجھے کس نے کیا, کہنے لگے تجھے کس نے قید کیا. روئی اور رکھ ہاتھ پہ, اور ہاتھ یہ دل پر کہا. روئی اور دل پر ہاتھ رکھ کے بولی, جاہلوں نے کر کے باہم مشورہ, بند مجھ آزاد کو بس کر دیا. بعد ازاں ایک ادھر کو گر پڑی, اتنا بولی اور گر گئی. شیخ نے جانا گئی مر اس گھڑی, شیخ سمجھے کہ مر گئی. ہوش جب آیا تو پھر اس نے پڑھے چند شعر اپنے مناسب حال کے. جب ہوش آیا تو پھر کچھ اشعار پڑھے. دیکھ اس کی حالت مستر شیخ, بے چینی کی حالت شیخ نے دیکھی. اور سن کر قصہ ہے بے سر کو شیخ, اس کا جو قصہ سنا. صاحب بیمار خانہ سے کہا, ڈاکٹر سے کہا, بہر حق کر اس ولیا کو رہا. اللہ کے واسطے اس ولیا کو, یا ولی اللہ میں سے ہے تو اس کو رہا کر دے. اس گرفتار محبت کو تو چھوڑ, آہوے صحرائے وحدت کو تو چھوڑ. یہ صحرائے وحدت کا آہو ہے. وحدت مانے توحید, صحرا مانے جنگل. توحید کے جنگل کا ہرن ہے یہ, آہو کہتے ہیں ہرن کو. توحید کے جنگل کا ہرن ہے, اس کو چھوڑ, اس کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ قید سے تو چھوڑ اس بے قید کو, تا تیرے برلاوے حق امید کو, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے امیدیں برلاوے گا اور تجھے بڑا فائدہ ہوگا اس سے. اس پر مہربانی کر. کر تو آزاد ہے دو عالم کو آزاد, یہ دو عالم کا آزاد ہے, دو عالم کی آزاد ہے, تو اس کو آزاد کر, اس کو قید میں کیوں رکھا ہو؟ نہ اس کو دنیا کی فکر ہے, نہ اس کو آخرت کی فکر ہے. دو جہاں میں تا کرے حق تجھ کو شاد, اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں شاد کرے گا. سن کے اس نے توق اور زنجیر توڑ, ان کے کہنے سے دیا تحفہ کو چھوڑ. جیسے اس نے یہ سنا تو بیمار خانے کے جو ذمہ دار تھے اس نے اس کی زنجیر توڑ دی. پھر کہا یوں شیخ نے, اے خستہ جہاں, اب چلی جا تیرا دل چاہے جہاں. شیخ نے کہا کہ اب چلی جاؤ. عرض کیا تحفہ نے, اے والا گوہر, میرے جانے کا ٹھکانہ ہے کدھر, میں جاؤں کدھر؟ قید میں ظاہر کی میں کیا قید ہوں, خود ہی ویسا بولی تھی نا, پھر ویسا بول رہی ہے. ظاہر کی قید میں تھوڑی قید ہوں میں، بند رہی تو کیا، کھلی رہی تو کیا، اسے کیا میرے کو تسلی ہو جائیں گی کیا کچھ؟ قید میں ظاہر کی میں کیا قید ہوں، قید باطن کی ولے پابند ہوں، اندر سے قید ہوں، شیر مانا ہوں، ہوں میں آزاد، دو کون بند کر سکتا ہے اب مجھ کو کون؟ ویسے میں دونوں جہان سے آزاد ہوں، مجھے کوئی بند کر ہی نہیں سکتا، توق زنجیر اور یہ زندہ میرے اب ایک اشارے میں فنا ہوتے ہیں سب، اگر میں چاہتی تو میں اشارہ کرتی تو کھل جاتے تھے، اس کو کھلنے کی ضرورت نہیں تھی، کیا نہیں تم نے سنا ہے خوش خصال قید میں منصور کی قوت کا حال، اللہ والوں کے پاس یہ چیز کیا ہے آپ کو انداز، یعنی آپ کو کیا ہے، اگر میں چاہتی تو تھوڑی قید میں رہتی، آپ نے منصور کا قصہ نہیں سنا، قید میں جس دم کیا منصور کو، منصور حلاج جو ہیں ان کو قید کر لیا گیا تھا علماء کے فتویٰ دینے سے کہ بھئی اس آدمی کی باتوں سے فتنہ ہو رہا ہے اس کو بند کر دو، بادشاہ وقت نے مشورہ کیا علماء سے، کہیں گے ہاں اس کو بند کر دو، فانی حق غرق بحر نور کو، جو حق میں فنا ہو گئے تھے اور نور کی سمندر میں غرق ہو گئے تھے، غرق بحر نور، بحر نور نور کا سمندر، ساتھ اس کے تھے 300 اور چند اپنے اپنے جرم کی شامت سے بند، جس جیل خانے میں حضرت منصور کو بند کیا تھا اس میں 300 قیدی تھے، بولا منصور ان کو تم سے بند توڑ، تم اگر چاہو تو دو میں سب کو چھوڑ، حضرت منصور بولے اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہارے بند کھلوا دوں چھڑوا دوں، یوں کہا سب نے یہ گر ممکن ہے جو، سب نے کہا کہ اگر یہ ممکن ہے کیوں نہیں دیتے خلاصی آپ کو، اگر یہ ممکن ہے تو خود اپنا بند توڑ لے کے چلے جاؤ، یوں کہا مجھ کو شریعت کا ہے پاس، میں فتوے کی وجہ سے آیا ہوں، یوں کہا مجھ کو شریعت کا ہے پاس، قید حق میں ہوں نہیں مجھ کو ہراس، میں جب شریعت کے فتوے کے مطابق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی چاہ رہے ہیں، مجھے ڈر نہیں ہے، ہاں اگر چاہو تو دو میں تم کو چھوڑ، ایک اشارے میں تمہارے بند توڑ، پھر اشارہ جو کیا انگشت سے، پھر انگلی سے اشارہ کیا، بند دستوں پاس سے ان کے گر پڑے، سارے 300 کے 300 کے جو بیڑیاں تھی ہاتھوں میں پیروں میں وہ سب نکل گئے، قیدیوں نے آپ کو دیکھا جو خاص، بند اور زنجیر سے بالکل خلاص، اپنے آپ کو، آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، عرض کی سب نے کہ اے شیخ بلند کس طرح جائیں، درے زندہ ہیں بند، جیل خانے کا دروازہ تو بند ہے، جائیں کس طرح، اور ہیں دربار دروں پر مستعد، دروں پر دروازوں کے اوپر دربار جو ہے وہ تیار ہیں، کیسے جائیں، پہرے اور چوکی کے اوپر مستعد، یوں کہا منصور نے پھر کیا ہے ڈر، کہہ کہ یہ اور کی سوئے زندہ نظر، سوئے زندہ نے نظر، یہ کہا اور جیل خانے کی دیواروں کو دیکھا، شیخ کے کرتے ہی زندہ پر نظر، ہو گئے پھٹ کر کے دیواروں میں در، انہوں نے جو دیواروں کو دیکھا تو دیواروں میں سے راستے نکل گئے، دیوار پھٹی اور راستہ بن گیا، پھر کہا اب جاؤ تم سارے نکل، اپنے اپنے گھر کو جاؤ بے خلل، بولے سب تم کیوں نہیں چلتے ہو گھر، سب نے کہا کہ پھر آپ کیوں نہیں چلتے، یوں کہا جانا ہے مجھ کو دار پر، پہلے سے مجھے تو سولی پہ جانا ہے، یہ کہا، یوں کہا جانا ہے مجھ کو دار پر، ہے میرے سینے میں ایک سر نہاں، دار پر جا کر کروں گا میں آیا، ایک راگ ہے جو میں سولی پہ چڑھنے کے بعد بولنے والا ہوں، مجھے سیدھے سولی پہ جانا ہے، یہ ایک دوسری دنیا ہے اور تھوڑی دوسری باتیں ہیں، حضرت صہیب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت صہیب ہی ہیں، جب ان کو پکڑ لیا تھا مکے والوں نے، وہ تین صحابی کو قید کر لیا تھا نا، مکے والوں نے پکڑ لیا تھا، اور بدر میں جن لوگوں کو ان لوگوں نے مارا تھا ان کے بدلے میں بیچا ان کو، ان لوگوں کو بیچ دیا جن لوگوں نے پکڑا تھا، ان لوگوں نے بیچ دیا ان خاندانوں کو جن خاندانوں کے آدمیوں کو ان لوگوں نے مارا تھا. تو ان خاندان کے آدمیوں نے ان کو خرید لیا تھا تاکہ اپنے آدمی کے بدلے میں ان کو قتل کریں. تو حضرت صہیب جو ہے نا جیل میں تھے، بخاری شریف میں ان کا قصہ ہے، بہت سی جگہوں پر ہے. عجیب بات یہ ہوئی کہ جس دن ان کو بتایا گیا کہ آج ہم تم کو بدلے میں ہمارے آدمی کے قتل کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا استرا دے دو تاکہ میں اپنے جسم کی صفائی کر لوں. پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے تھوڑا سا صفائی وفائی کر لینے دو، غسل کر لینے دو، وضو کر لینے دو، تھوڑا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. نماز پڑھی تو جب ان کو استرا دیا تو وہ گھر والوں کا جو بچہ تھا وہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس آ گیا. تو حضرت صہیب جو ہے نا، وہ صہیب نہیں تھے، صہیب ہی تھے، نام ان کا صہیب ہی ہے، خبیب، ہاں خبیب، حضرت خبیب کو. تو جب ان کو اس طرح بچہ جو ہے نا جب ان کے قریب آیا تو وہ پیار میں بچے کو لے کے گود میں بٹھا لیا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، ان کے پیر بندھے ہوئے تھے، ایک طرف ہاتھ میں اس طرح ہے اور ایک طرف بچہ ہے، کس کا؟ جو لوگ مارنے والے ہیں ان کا. جیسے ہی اس کی بڑی بہن نے دیکھا ایک دم زور سے چلائی بچے کی اور رونا شروع کر دیا، اس واسطے کہ اب اس کی تو جان جانے والی ہے، اس طرح ہاتھ میں ہے، بچہ گود میں. تو وہ ہنسے اور کہا کہ تم ڈرتی ہو کہ شاید میں اس کو مار دوں گا؟ چھوٹے بچوں کو مارنے کا تو ہم کو حضور نے حکم دیا نہیں ہے، ہم نہیں مارتے چھوٹے بچوں کو، نہ بلیک میل کریں گے، یہ دوسری چیز ہے. اس موقع پر حضرت خبیب کے اخلاق کا بیان کر رہی تھی یہ خاتون جس نے یہ منظر دیکھا اور یہ واقعہ بیان کیا. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بڑا ہی عجیب آدمی تھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی چیزیں. کہنے لگے وہ زنجیروں میں بند ہوتے تھے اور بے موسم کے انگور کے خوشے لے لے کے ہاتھ میں کھاتے رہتے تھے. ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہوتا تھا، پورے مکے میں کہیں انگور نہیں. وہ اللہ میں ایسے کہتے کہ اللہ میں انگور دے دے، وہ انگور لیتے تھے، وہ کھاتے رہتے تھے. تو جو آدمی اللہ تعالیٰ سے انگور لے کے کھا رہا تھا اس کو ضرورت کیا تھی کہ وہ یہاں پہ بند میں پڑا رہے؟ سمجھ آ رہا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں تقدیر پڑھنا اور اس کو کہتے ہیں موقع کو موقع سے فائدہ اٹھانا. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ شہادت تھی، اللہ کے لیے مرنے کی ایک شہادت کا موقع تھا ان کے لیے کہ ان کو باندھ لیا ہے. اب جو بدلے میں ماریں گے ان کو قتل کریں گے دشمن، تو شہید ہی ہوں گے نا. یہ اللہ کے لیے مرنا ہے تو اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے تو اللہ کے لیے مرنے کا اتنا گولڈن چانس کھونا نہیں ہے. یہ تھا دماغ میں. یہ دنیا والے نہیں سمجھ سکتے کچھ باتوں کو. ایک سبجیکٹ ایسا ہوتا ہے دین کا، ایک یا بہت ہوتے ہیں ایسے، اور یہ سبجیکٹ بھی ایسا ہے کہ اہل دنیا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جو واقعی شہادت کے مرتبے کو پہچان لیتا ہے، کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اور اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے اس کی فہم سے، تو پھر وہ کس طرح شہید ہونے کی تمنا کرتا ہے اور کیسے مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور جان دینا اس کی کتنی بڑی سعادت ہوتی ہے، کیسے وہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ. یہ ایک مضمون ہے جو سمجھنے کا ہے، غور کرنے کا ہے. بولے سب تم کیوں نہیں چلتے ہو گھر؟ سب نے پھر منسوخ 300 کے 300 کو انہوں نے اشارے سے چھوڑا دیا اور دیوار میں دروازہ کر کے راستہ دلا دیا جیل میں رہتے ہوئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو پھر بہت آسانی سے چل سکتے ہیں ہمارے ساتھ. یوں کہاں جانا ہے مجھ کو دار پر، ہے میرے سینے میں ایک سرے نہاں، دار پر جا کر کروں گا آیا. بعد اس کے حکم سے دلدار کے، بعد اس کے، اس کے بعد جو ہے نا میرے دلدار کے حکم سے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے جس میں زار کے، جب میرے جسم کے ٹکڑے ہوں گے، جب مزہ آنے والا ہے مجھے. اس طرح میں بھی ہوں حکم حق میں بند. امرت اس کے بعد اس نے سورۃ توفا نے کہا اس طرح میں بھی ہوں حکم حق میں بند. امر تلخ اس کا ہے مجھ پر مثل قند, اس کا کڑوا حکم میرے لیے شکر کی طرح ہے. میرے پیارے نے مجھے اے ہوش مند کر دیا ہے بند میں بندے کے بند, بندے کے بند میں بند کر دیا ہے میرے پیارے نے کیا ہے. جب تک وہ نہیں چاہے وہ تو کچھ ہوتا نہیں نا, وہ پہچان لیتے تھے اور پھر اس کا اگلا پچھلا پورا پڑھ لیتے تھے کہ معاملہ بالکل صحیح ہے, کوئی گناہ کوئی ناراضگی کوئی بے بےوس نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد تو مزے میں ہو جاتے تھے. اس میرے محبوب نے کر دی مجھے ایک اپنے ایک بندے کی بس بندی مجھے, اس میرے محبوب نے مجھے ایک بندے کی بندی بنا دیا, غلام بنا دیا. اس کی مرضی پر رہوں گی دل سے بند. اب جب میں اس کی مملوکہ ہوں, اصل میں یہ ایک مالک کی مملوکہ تھی, خریدی ہوئی خاتون تھی, جب اس نے مجھے بند کر دیا ہے تو میں اس کی مرضی کے خلاف تھوڑی نہیں کرنے والی ہوں, کیونکہ میں اس پر راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کہ اس نے مجھے اس کی بندی بنا دیا. اس کی مرضی پر رہوں گی دل سے بند. ہو جدا میرا یہاں گھر بند بند, ایک ایک جوڑ میرا الگ ہو جائے گھر میرا مالک ہو راضی جاؤں گی, ورنہ صابر ہوں نہ میں گھبراؤں گی. تو میں اس کے باندھنے کی وجہ سے ہتھکڑیوں سے رہنے والی نہیں تو بھاگ جانے والی ٹائپ کی نہیں ہوں, اس کے حکم سے میں یہاں ہوں. وہ اگر راضی ہے لے جانے کو تو جاؤں گی, اور اگر وہ راضی نہیں رہا تو اگر بیڑیاں کھول دیے تو بھی نہیں جاؤں گی. شیخ سری نے کہا ہنس کر کے یوں, ہے عجب تو نقتداں اے ذوفنوں, تو بڑی سمجھدار ہے, اس سخن سے ہو گیا اب آشکار میں ہوں مجنوں اور تو ہے ہوشیار. اس بات سے یہ اندازہ ہوا کہ میں پاگل ہوں تو سمجھدار ہے. شیخ اور تحفہ بہم آپس میں باز کر رہے تھے گفتگو راز و ناز, تاجر دلخست سینہ سوختہ. وہ جو تاجر تھا اس کا بھی سینہ جلا ہوا تھا, وہ بھی برن ہو رہا تھا اندر سے. پشت خم غصے سے سینہ دوختہ, اپنی جھکائی ہوئی تھی کمر. آ گیا باہر سے اندر ناگہاں, جانب زندہ بندی زندہ نے بندی بے اما. اندر سے باہر سے اندر آ گیا. آ کے داروغا نے یوں اس سے کہا, ہے کہاں تحفہ کہاں اندر ہے جا. اس نے کہا اندر ہے جاؤ. پاس اس کے بیٹھے ہیں حضرت سری, داروغا پہچانتا تھا حضرت کو, کہنے لگے اس کے پاس حضرت سری آئے ہوئے ہیں. پاس اس کے بیٹھے ہیں حضرت سری. سن کے یہ خوش ہو گیا وہ اس گھڑی, وہ بھی جانتا تھا, وہ تو مشہور بزرگ تھے اپنے زمانے کے. شیخ کو دیکھا تو بس خرم ہوا, خرم کہتے خوش ہونے کو. فکر سے تحفے کے دل بے غم ہوا, بولا برکت سے دعا کی ان کی دعا کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں گی میری سب. بعد تسلیم و ادب ہو چشم تر, سلام کر کے روتا ہوا رکھ دیا پھر شیخ کے پاؤں میں سر. شیخ بولا ہوش کر اے باتمیز. شیخ بولے کہ اس سمجھ سے کام لے, مجھ سے سو درجہ ہے بہتر یہ کنیز, میرے پاؤں پڑ رہا اور اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, کچھ تو سمجھ سے کام لے. مجھ سے سو درجہ ہے بہتر یہ کنیز, ہے ادب مجھ سے گدا کا بے شمار, شاہ مانا کو کیا ہے تخار. مجھ بے شمار کا تو ادب کر رہا ہے, اور جو اصل شاہ مانا ہے حقیقت کا جو بادشاہ ہے اس کو تو رسوا کر رہا ہے. لائق تعظیم پر تو ہو ستم, جو لائق تعظیم تھی اس پہ تو ظلم کر رہا ہے, اور ہو نالائق معظم محترم, جو نالائق یعنی مجھ جیسا جو ہے نا اس کی تعظیم بجائے لائی جا رہی. اب یہاں سے حضرت آ جاتے کون, حضرت حاجی صاحب, اپنے خاص مضمون پہ ان کی عادت ہے جیسے تو اب سنتے آ رہے ہیں پیچھے سے. اب یہاں سے ایک مضمون کی طرف چل رہے ہیں. اب لہاں تعظیم مسجد می کنن, در جفائے اہل دل جد می کنن. بیوقوف لوگ جو ہے نا مسجد کی تعظیم کرتے ہیں, اور جو اہل دل ہوتے ہیں جو اصل مسجد کی جان ہوتے ہیں عبادت کے اہل اللہ والے اہل دل, ان کو ستانے میں پوری کوشش لگا دیتے ہیں. جد میں نے کوشش کرنا. اب لہاں تعظیم مسجد می کنن, در جفائے اہل دل جد می کنن. کب ہے مسجد جز درونے اولیاء. مسجد اولیاء کو چھوڑ کے کیا ہے, کیونکہ ہے وہاں جلوہ فرما کبریا. اصل مسجد تو ان کے سینے میں ہے, یہ بول رہے ہیں. کیا نظر بندی ہے دانا راز, باز کو پشا کہیں پشے کو باز. ہے عجب دنیا کا یہ برعکس کار, خار کو جانے ہیں گل اور گل کو خار. دنیا کا یہ عجیب دستور ہے کہ جو پھول ہے اس کو کاٹا سمجھتے ہیں, جو کاٹا ہے اس کو پھول سمجھتے ہیں. چاہ کو جانے ہیں راہ اور رہ کو چاہ, جو کنواں ہے اس کو راستہ سمجھتے ہیں, جو راستہ ہے اس کو کنواں سمجھتے ہیں. جس کو راستہ سمجھتے ہیں اس میں جاتے ہیں نا. چاہ کو جانے ہیں راہ اور رہ کو چاہ, شاہ کو مسکی کہیں مسکی کو شاہ. جو شاہ ہے اس کو فقیر کہتے ہیں, جو فقیر ہے اور جو فقیر ہے اس کو شاہ کہتے ہیں. دنیا کے شاہ فقیر ہی ہیں, مسکین ہیں. نیک کو جانے ہیں بد اور بد کو نیک, جو نیک ہے اس کو برا سمجھتے ہیں, جو برا ہے اس کو نیک. ایک کو سمجھے ہیں سو اور سو کو ایک, ایک کو سو سمجھ رہے ہیں اور سو کو ایک سمجھ رہے ہیں. غم کو شادی جانے اور شادی کو غم, جو خوشی ہے اس کو غم سمجھتے ہیں, جو غم ہے اس کو خوشی سمجھتے ہیں. نم کو دریا سمجھے اور دریا کو نم, خار کو سلطان سلطان کو رذیل. جو ذلیل ہے اس کو بڑا بادشاہ سمجھ رہے ہیں اور جو بادشاہ ہے اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں. دانا کو ناداں اور ناداں کو عقیل, جو سمجھدار ہے اس کو نادان اور جو نادان ہے اس کو بڑا سمجھدار. سہل کو مشکل کہیں مشکل کو سہل, جو مشکل ہے اس کو آسان, جو آسان ہے اس کو مشکل. اہل کو نا اہل, نا اہلوں کو اہل, الٹا. عاقلوں کو جانتے مجنون ہیں اور جو ہیں مجنون انہیں عاقل کہیں. خلق جس کو جانتی سردار ہے, پیش اہل دل ذلیل و خار ہے. اور جسے سمجھے ہیں سب خار و ذلیل, ہے حقیقت میں وہی شاہ جلیل. اس کنیزک کو کہ ہے سلطان جان, یہ نصیحت کی سری سقطی کی زبان میں, وہ سری سقطی اس کو نصیحت کر رہے ہیں ایک معنی میں, جو آیا مالک اس کا. اس کنیزک کو کہے سلطان جان, کس لیے رکھا ہے خار و مستعان. کیا کیا اس گل بدن کو, کیوں کیا اس گل بدن کو خار و زار. کیوں اتنی خوبصورت لڑکی کو جو ہے نا ذلیل کر رہا ہے. کیوں کیا اس آئینے کو پرغبار, اس پر کیوں مٹی ڈالی. جان کو اپنی ستاتا ہے کوئی, تیری تو محبوبہ ہے نا جان ہے نا, اس کو کیوں ستا رہا ہے. جان کو اپنی ستاتا ہے کوئی, خاک میں زر کو ملاتا ہے کوئی. زر کہتے ہیں سونے کو, سونے کو کوئی خاک میں ملاتا ہے. کیوں اس آزاد دو عالم کو کیا قید میں, اس کا سبب مجھ کو بتا. کر بیاں اس کی حقیقت مجھ سے تو, اول و آخر سے یکسر منہ بمو. ایک ایک بات بتا کہ کیوں اس کو ایسا ذلیل کیا. حال کیا رکھتی تھی اور کدھر رجوع, یہ جنوں اس کو ہوا کیوں کر شروع. تو جس کو پاگلپن سمجھ رہا ہے یہ کیسے شروع ہوا اس کو. ہو گئی ہے کب سے کب, کب سے یہ زحمت اسے, کتنی مدت سے ہے یہ حالت اسے. اشک سے لالو گوہر کر کے نثار, شیخ وہ آدمی رونے لگا. شیخ سے کی عرض تاجر نے کے یار, سنیے مجھ سے قصہ اے تحفہ بہوش. قصہ کا سنیے, تحفہ کا قصہ سنیے. عشق کے کیجیے درے تحفہ بگوش, سینے ساتھ اس کے کہا نیکو مری. سنیے ساتھ اس کو کہا نیکو مری, اس بلائے ناگہانی کو میری. کان دیجیے تا میرے دل کا دھواں, نکلے راہے گوشت سے کچھ تو اسان. اس وقت کچھ تو میری بات سنیے تاکہ میرا جو دل کا دھواں ہے وہ نکلے گا, آپ بھڑاس نکلے گی میری. کیا قصہ ہے. ایک دن پھرتا تھا میں بغداد میں, بغداد میں جا رہا تھا. آ گیا ایک کوچے بیداد میں, ایک گلی میں گزر رہا تھا. خلق کا دیکھا وہاں ایک اجدہام, بہت مخلوق جمع تھی. گر رہی ہے قند پر جیسے ہوام, شکر پہ جیسے لوگ جمع, جیسے چھوٹے کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ویسے جو ہے نا گر رہے تھے. ایک سے پوچھا میں کیوں ہے یہ ہجوم, میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ ہجوم, یہ کراؤڈ کراؤڈ کیوں ہے. ہے کہاں ایک فتنہ تحفہ کی, فتنہ اے تحفہ کی دھوم. کہا کہ ایک تحفہ نام کی ایک کنیزک ہے, کنیز ہے اس کا, ایک وہ بڑی فتنہ گر ہے, مطلب یہ کہ بہت ہی حسین و جمیل ہے اس کا, کی اس کی یہ دھوم ہے. بکتا ہے ایک شاہد خورشید فام, ایک سورج بک رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ایک سورج بک رہا ہے. جتنی تحفہ ہے تحفہ اس کا نام, جنتی تحفہ ہے تحفہ اس کا نام. وہ تو تحفہ اس کا نام ہے لیکن وہ جنتی تحفہ ہے. دیکھ اس کو شمارو و گل بدن, سب گئے ہیں بلبلو پروانہ بن. جو دیکھتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. وصف اس گلرو کا جب مجھ پر کھلا, اس تاجر بول رہا ہے, وہ مالک بول رہا ہے, وصف اس گلرو کا, گلرو کہتے ہیں صورت پھول, پھول کی صورت کا وصف اس گل, گل الگ ہے روح الگ ہے, روح مانے چہرہ, گل مانے پھول. وصف اس گلرو کا جب مجھ پر کھلا, دل میں پھول اس کی تمنا کا کھلا, جلوہ آ ماہرخ از راہ گوش, ماہرخ چاند کی صورت, جلوہ اس کی صورت. تو اس کی چاند کی جیسی صورت جیسے میں نے سنی, برد از تاجر رواں عقل و ہوش. تاجر کی عقل اور ہوش جو ہے نا, اس نے اس کو اڑا دیا, بردن کے ماتے ختم کر دینا, اڑا دینا. الغرض میں بھی عظیمت کو بڑھا, بہر تسخیر پری آگے بڑھا, دیکھا رخ اس کا تو پایا جلوگر, کان سے بہتر ملی مجھ کو نظر. جو کچھ کان سے سنا تھا اس سے بھی زیادہ دیکھی مجھے دیکھتے ہی. نور کا پتلا عجب دیکھا آیا, ایک نور کا پتلا تھا جس کی ہے تعریف میں قاصر زبان, اپنی زبان سے تعریف نہیں کر سکتا, ہے خریدار اس کے صدا پیش پا, سینکڑوں کھڑے ہوئے تھے اس کے خریدنے کے لیے, قیمت اس کی کرتے جاتے ہیں سوا. ہر راج میں بولی ہوتی نا, تو وہ اسے زیادہ دینا چاہ رہا, وہ اسے زیادہ دینا چاہ رہا, وہ اسے زیادہ دینا چاہ رہا. سب سے آگے بڑھ کے آخر میں کہا, اس کی قیمت دوں گا میں سب سے سوا. اس نے کہا جتنے لوگ قیمت لگا لیں گے اس کے بعد کی میری, میں نے یہ کہہ دیا. یہاں تلک لایا کہ جو اندر شمار, آئے درہم اس کی قیمت 20,000, ہوتے ہوتے اس زمانے کے 20,000 کی قیمت لگ گئی. اس زمانے کے 20,000 اس زمانے کے 20 کروڑ کے برابر ہوتے ہیں. لے لیا میں مول آخر کو بجا, فتنہ دوراں آشوب زمان, پورے زمانے کے فتنے کو میں نے خرید لیا. آتے ہوں آیا خوش ہو کر کے پھر میں جلد تر, خانہ ویران گھر کو لے کے اپنے گھر. خوبی و حرفت کا تھا بس اس کے خل, خاطر عالم رہی تھی اس پہ ڈھل. سر سے پا رکھتی تھی زیبائی پنا, پر آیا چہرے سے سودائی پنا, شوق کی پیکر کے ایک دن بنگ کو, تھی لگی گانے بجانے چنگ کو. اس شوق پیکر نے ایک دن گانے بجانے کر رہی تھی. تھا زباں پر یہ کہ ہے فریاد رس, کون تجھ بن بے بسو بے کس کا کس. مفہوم یہ تھا کہ کون میرا فریاد ہے, کون اس بے کس کا کو پوچھنے والا ہے. چارہ بیچاری کا بے کس کا رفیق, مایا بے مایا کا بے بس کار کا شفیق. دستگیر ناتواں عاجز نواز, مستغیث عاجزاں چارہ ساز. اب وہ ان اشعار کا مفہوم ذکر کر رہے ہیں جو وہ پڑھ رہی تھی. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ مجھ بیچاری کا کون چارہ ہے, مجھ بے کس کا کون ہے, مجھ پہ کون شفقت کرنے والا ہے, میرا کون دستگیر ہے. اے میرے دستگیر, اے میرے مستغیث, دل دہندہ بے دلاں عاشق نواز, مرہم زخم دلاں پاک باز. اے میرے دلبر میرے جان کے حبیب, ہے میرے نزدیک دوروں کے قریب. پردے دل میں میرے لی تو نے جا, خلق کے در پہ مجھے دی تو نے جا. پر ہے تیرے عشق سے سب تن میرا, میں تیرے اوپر عاشق ہوں, میں تجھ پہ فدا ہوں, میں تجھ پہ قربان ہوں, تو نے میری جان لے لی. تو وہ ایسے اشعار پڑھ رہی تھی کہ جس سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی پہ عاشق ہے. اب خرید کے میں اس کو لے کے آیا. اشعار جو پڑھ رہی تھی اس سے کسی کی عشق و محبت کا بیان ہو رہا تھا اس میں. خلق کے ہاتھوں میں ہے دامن میرا, بندگی تیری ہے میری بندگی, میری زندگی تیری بندگی ہے. غیر کا کر دفع بند بندگی, ہے قسم تیرے جمال پاک کی, دام غم میں تیرے جیسے میں پھنسی. دو جہاں کا دل سے میرے غم گیا, تخم الفت تیرا دل میں جم گیا, تیری محبت کا بیج میرے دل میں جم گیا. ہر رگو پے میں سمایا ہے تو ہی, غیر کی مجھ میں نہ گنجائش رہی. اب میں کسی غیر کی طرف توجہ نہیں کر سکتی. بے قسم کا تو ہے کس, بے کس ہوں, بے قسم کا تو ہے کس, بے کس ہوں میں. دستگیری کر کے بس بے بس ہوں میں, ہاتھ سے اس کے تو کر مجھ کو خلاص. کر مجھے اپنے کرم سے اپنا خاص. کہہ کے یہ بے پھر بے تحاشا رو پڑی. یہ اس نے اشعار پڑے گانے بجانے کے اور اس کے بعد رونے لگی. کھول دی مژگان سے مرجان کی لڑی, مرجان کی لڑی. مژگان کہتے ہیں آنکھوں کی پلکوں کو, مرجان کہتے ہیں موتیوں کی ایک قسم کو, لال ہوتی ہے وہ. مرجان گرنے لگے. بعد ازاں اٹھ کر کے توڑا ساز کو اور کیا رونا شروع اور ہائے ہو. وہ جس ساز پہ بجا, جس گٹر پہ بجا رہی تھی, گٹار پہ بجا رہی تھی, اس کے بعد اس کو توڑ دیا اور پھر رونے لگ گئی. ماں سوا کی آرزوئیں توڑ دی, آرزوئیں دل سے اپنے چھوڑ دی. جو کوئی اس محفل دلکش میں تھا, تاجر اور ساتھ اس کے سب چھوٹا بڑا, بول اٹھا ہر ایک کسی سودا سے آ, سر میں اس زیبا کے سودا پڑ گیا. جتنے لوگ سن رہے تھے, عام طور پر پہلے کنیزاؤں وغیرہ سے گانا بجانے کا کام کرتے تھے, لوگ لیتے تھے جو پابند نہیں ہوتے تھے. تیر عشق پھینکا کسی خوش ماہ نے, تیر عشق پھینکا کسی خوش ماہ نے, زخم کھایا اس کی جاگاہ نے. کسی سے زخمی ہو گئی ہے, کسی کی محبت میں گرفتار ہے. عشق کا مارا کسی نے اس کو تیر, پار دل کے ہو گیا سینے کو چیر, سینے کو چیر کے اس کے دل میں پار ہو گیا. لیک کی ہر چند سب نے باہنر, جستجو اسباب کی ادھر ادھر, پر ہوا روشن نہ وہ ہے کون ماں. سب کوششیں کی, لوگوں نے پوچھا, منت سماجت کی, بہلایا پھسلایا, کوشش کرنے کی, کچھ جاننے کی کوشش کی کہ کون ہے, مگر وہ کھلا نہیں رات کے کس پہ ہے یہ مرتی. پر ہوا روشن نہ وہ ہے کون ماں, کون سے بتنے ہیں مارا اس کو آہ. ماری تیغ عشق کس معشوق نے, زخم دل کھایا جو اس معشوق نے. گزرا اس حالت میں اس کو ایک سال, ایک سال ہو گیا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آخر کس کی وجہ سے یہ زخمی ہے, کس کی وجہ سے اس کا دل چور چور ہے اور بالکل ہوش اڑے ہوئے ہیں. کھانا اور پینا تھا اس پر سب ببال, عیش دن کو تھا نہ سونا رات کو. لب پہ خندہ نئے زبان سے گفتگو, نہ تو ہنستی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی. ان سے رکھتی تھی غم بے ڈھب سے یہ, بھاگتی تھی مثل وحشی سب سے یہ, جانور کی طرح سب سے بھاگتی تھی, کسی کے قریب آنا نہیں چاہتی تھی. گریباں سے عداوت ہاتھ کو, گریباں سے عداوت ہاتھ کو مطلب اپنا گریبان پھاڑ دیتی تھی. تار دامن میں نہ چھوڑے بات کو, آہ نالا سے اسے الفت کمال. آہ نالا بہت کرتی رہتی, رونا پلانا. اپنے بیگانے سے تھی وحشت کمال, شور افغان کی کبھی تھی دھوم دھام, گاہ خاموشی سے رکھتی تھی کلام. کبھی آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرتی رہتی تھی. گاہ سر رہتی تھی دیواروں سے پھوڑ, کبھی دیواروں سے اپنا سر مارتی تھی. گاہ جا جنگل میں دروازوں کو توڑ کے جنگل نکل جاتی تھی. رات بھر ہنستی تھی یا روتی تھی یہ, مجھ کو سونے دے نہ خود سوتی تھی یہ. نوچتی تھی گاہ اپنے سر کے بال, گاہ تماچوں سے کرے تھی منہ کو لال. کبھی بال کھینچ رہی ہے, کبھی منہ کو مار مار کے لال کر رہے اپنے. کام تھا گریا ہے اس کو روز و شب, رونا اس کا کام تھا. گریا کہتے ہیں رونے کو. کام تھا گریا ہے اس کو روز و شب, جان میری اس سے آئی ہے بلب, میں اس سے تنگ آ گیا تھا. گرچہ تدبیریں کریمیں سو ہزار, ایک نے بھی پر کیا اس پر نکار. جبکہ بگڑا اور بھی اس کا مزاج, بند کرنا ٹھہرا آخر کوئی علاج. جب اس کا مزاج اس سے زیادہ بگڑ گیا, حد سے زیادہ, تو پھر بند کرنا ہی اس کا علاج ٹھہرا. کر کے بس آہن ولی سب نے بذوق, کر دیا اس ماہ کو زنجیر و توق. چشم سے جاری تھا اس کے خون کا نال, آنکھوں سے خون ٹپکتے تھے. پڑھ رہی تھی شعر اپنے حسب حال, اشک آنکھوں میں لبوں پر تھی فغاں, عاشقانہ تھی غزل منہ سے آیا. جس کا سب مضمون سوز و درد تھا, جس میں ہر بات سوز کی, جلن کی, درد کی رہتی تھی. گریو افغان و آہو سرد تھا, جیسے اب تک وہی دیوانی ہے یہ. جب سے اب تک وہی دیوانی ہے یہ. عقل و حس اپنے سے بیگانی ہے یہ. دشمنی ہے خیش داری سے اسے, ہمدمی ہے آہزاری سے اسے. کھانا پینا ترک اس کا ہو گیا, خواب و آرام اس کا سو گیا. کھا کباب دل لگی ہے بھوک گر, جب پیاسی ہو پیے خونے جگر. جب بھوک لگتی ہے اس کو تو اپنے دل کے کباب کھاتی ہے, جب پیاسی ہوتی ہے تو جگر کا خون پیتی ہے. یہ تعبیر ہے, تشبیہ. نقل غم اس کا ہے رونا ہے شراب, نقل غم اس کا ہے رونا ہے شراب. لوٹنا جگنا ہے بے ہوشی لوٹنا کیا لوٹنا جگنا ہے بے ہوشی ہے خواب راحت اور آرام اس پر شاق ہے اور تڑپنے لوٹنے میں طاق ہے ہے جنوں پر اپنے دیوانی صدا اپنے دیوان پر ہی دیوانی ہے جنوں پر اپنے دیوانی صدا عقل سے رہتی ہے بیگانی صدا گر ہنسے تھوڑا بہت روتی ہے یہ تھوڑا ہنستی ہے تو روتی بہت رنج و غم پر اپنے خوش ہوتی ہے یہ ہو ہے روشن جس جگہ شمع بلا اپنے دے پرواہ نہ جاں کو جلا غش سے ہے غش ہے اپنی بے خودی و مستی پہ یہ مرتی ہے نت نیستی پستی پہ یہ ہے محبت اس کی وحدت سے صدا دشمنی رکھتی ہے کثرت سے صدا وحدت سے اس کی محبت ہے کثرت سے دشمنی ہے اپنی حیرانی کی یہ مشتاق ہے شور و غل میں شہرہ آفاق ہے اس کی آنکھوں کو ہے نت رونے سے عشق اشک کو میلے خودی دھونے سے عشق اس کی اس حالت نے اے والا خطاب اس کی اس والا خطاب بزرگوں کو مخاطب کرنے کا انداز ہوتا ہے اس کی اس حالت نے اے والا خطاب کر دیا ہے عائش میرا سب خراب اور جو پوچھو سب میری پونجی ہے یہ ساری دولت لگا کے اس کو خریدا میں کمپٹیشن میں آ گیا تھا وہاں ملا اور جو پوچھو سب میری پونجی ہے یہ گنج دولت کی میرے کنجی ہے یہ باہما حال اس کو میں سوزو دونار ہے خریدا دے کے درہم 20,000 رکھتا تھا امید تالوں میں کیا رکھتا تھا امید تا لو میں بفور ہم مثل قیمت کے اس پر سود اور میں چاہتا تھا کہ اگر موقع ملے گا تو میں اس کے اپنے پیسے بھی بناؤں گا اور پیسے بنا کے اس کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا کیونکہ رکھتی ہے یہ ایک کامل ہنر جس سے اس کو چاہتا ہے ہر بشر رکھتی ہے ظاہر جو یہ حسن و جمال اس سے زیادہ اور ہے اس میں کمال ظاہر میں جتنے ہی حسین و جمیل ہے اندر اس سے زیادہ اور کمالات ہیں جس سے زیادہ خلق میں اس کی ہے دھوم شوق کا خلقت کی ہے اس پر شوق کا خلقت کی ہے اس پر ہجوم شیخ بولے اس میں کیا ہے وہ ہنر شیخ پوچھے کہ اس میں وہ ہنر کیا ہے جس سے اس کی ہے یہ قیمت اور قدر یوں کہا ہے مطربہ گاتی ہے یہ کہا کہ خاص بات یہ ہے کہ یہ گانے والی بھی ہے بہت زبردست دل کو ایک نغمے میں لے جاتی ہے یہ جو سنتا ہے تو پھر وہ الگ ہو جاتا ہے فن موسیقی میں رکھتی ہے کمال قال سے اس کی ہو عالم اہل حال جو کوئی آواز کو اس کی سنے ذوق سے دو دو پہر سر کو دھنے مطلب ایک خود سنا تو شام تک سر کو دھنتا رہتا ہے صبح سنا تو شام تک سر دھنتا رہتا ہے ذوق میں آ کر کے یہ گاتی ہے جب مست ہوتے ہیں در و دیوار سب ایسا لگتا ہے کہ آدمی نہیں بلکہ دوسری چیزیں بھی مست ہو رہی ہیں لہن داؤدی اسے حق نے دیا اور دم عیسیٰ اسے حق نے دیا عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تو زندگی آ جاتی تھی اس کے پڑھنے سے اس کے گانے سے جو ہے نا لوگوں میں زندگی آ جاتی ہے واسطے نغمہ کے جب کھولے زباں جا کے آتی ہے تنے مردہ میں جاں بلبل روح اس کا سنے آواز چنگ جائے گلزارے ارم کو بے درنگ ہاتھ میں جب ساز کو لیتی ہے یہ صوفی ایک عالم کو کر دیتی ہے یہ قوالی سنانے کے اندر پہلے اس کو استعمال کیا جاتا تھا مرغ دل پر رہا ہو جب کھولے زبان جب یہ زبان کھولتی ہے تو دل کا جو مرغ ہے وہ اسے اپنے پر کھول کے اڑنے لگتا ہے ہو صدا سے اس کی حیران کل جہاں جب بلند کرتی ہے یہ آواز کو ہوتی ہے برپا قیامت 400 اور سوائے اس کے ہیں جو اس میں کمال اور اس کے علاوہ جو کمالات ہیں اس سے واقف ہے خدائے لایزال تو اب شیخ جو ہے نا پھر یہ اس تاجر سے پرسیدن شیخ سری سقطی از تحفہ مطربہ حقیقت حال ہو اچھا پھر شیخ نے تحفہ سے جو کہ گانے والی ہے اس سے اس کے حالات دریافت کیے ذکر آتا ہے بے انتہا الہی در عبادت بندگان خود رجوع و قصہ و خریدہ و خریدن شیخ سری تحفہ را و منظور نہ کردن تاجر و آزاد کردن تحفہ را اچھا مناجات شیخ سری سقطی در طلب قیمت تحفہ بیان تاثیر صحبت کاملان آگے پھر کیا حالات پیش آ رہے ہیں کیا کیا واقعہ ہو رہا ہے اس کو بیان کریں گے ایک عنوان یہ ہے کہ تحفہ سے بات کی حضرت شیخ نے، پھر اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کچھ ذکر کیا، تو پھر حضرت شیخ سری نے تحفہ کو خرید لیا اس تاجر سے، اور پھر اس کے بعد میں تحفہ کو آزاد کر دیا، پھر اس کے بعد کاملوں کی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے اس کا بیان ہے. عجیب حالات ہیں اہل دل کے، اہل محبت کے، اہل عشق کے. اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ اندازہ ہو آدمی کو کہ محبت آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اور محبت میں، اللہ کی محبت میں کیا کرنا ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کیسی فنائیت ہوتی ہے، کیسی جو ہے نا وارفتگی ہوتی ہے، شیفتگی ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے. نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ چاہتوں کی، نہ جذبات کی. جب آدمی اللہ کی محبت میں بڑھتا ہے اور اس کو اللہ کی محبت کا کچھ چسکا پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا دروں سے محبت نکل جاتی ہے. دنیا، دنیا کے متعلقات، یہاں کا مال، یہاں کی جائیدادیں، یہاں کی اچھی اچھی چیزیں، یہاں کا کھانا پینا، یہاں کا لباس، آرام سے رہنا، خوش گپیاں، مزے اڑانا، تفریح کرنا، پکنک کرنا، ان سب چیزوں میں بے مزگی آ جاتی ہے. اس میں پھر مزہ نہیں رہتا، یہ مزے کی چیز ہوتی بھی نہیں اصل. اس میں نہ وہ لطف ہے، نہ وہ راحت ہے، نہ وہ لذت ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں محسوس کرتا ہے بندہ، پھر اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا میں ایسا کام کر جاتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، ایسے احوال اس کے ہوتے ہیں کہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے کہ مجھے دنیا میں کرنا کیا ہے، مجھے بھیجا کیوں گیا ہے، اور کس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، ختم کرنا ہے، فنا کرنا ہے. ایک چیز دی گئی کہ کتنا مٹاتا ہے اللہ کے لیے، کتنا لٹاتا ہے اللہ کے لیے، وہ آدمی راز کو پا لیتا ہے. یہ دیا گیا، یہ دیا گیا، یہ دیا گیا، یہ دیا گیا، جان دی، عزت دی، عہدہ دیا، اہلیت دی، صلاحیت دی، اولاد دی، بچے دیے، بیوی دیے، مال دیا. اب ایک ایک چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا جذبہ، اللہ کی رضا کے لیے فنا کرنے کا جذبہ، ان کی خوشی کی خاطر، ان کے دین کی خدمت کی خاطر، ان کی رضا جس میں ہے، کیونکہ ان کی ذات کو تو کوئی چیز لگتی نہیں، وہ کسی چیز کی لین اللہ الحم ہوا ولا دما ہوا، نہ تمہاری گوشت سے کوئی کام ہے ان کو، نہ تمہارے خون سے کوئی کام ہے ان کو، نہ تمہارے مال سے کوئی کام ہے ان کو. ولیکن ینالو التقوی، جو تمہارے دل کا تقوی ہے وہ جاتا ہے. دل کے جذبات کا اظہار عمل سے کرتا ہے پھر بندہ، اور وہ عمل اور وہ قربانی جو ہے نا، وہ دل کے اس فدائیت کی تصدیق کرتا ہے، چاہت کی تصدیق، عملی تصدیق ہوتی ہے. پھر زبانی جمع خرچ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، زبانی جمع خرچ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی اس کا وزن ہی نہیں ہے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے زبانی جمع خرچ کو، کہ زبان سے تو کیا بول سکتا ہے کیا نہیں بول سکتا. وہ تو یہ ہے کہ جتنی تم کو اللہ کی معرفت ملی، اللہ کی محبت ملی، اللہ کو تم نے پہچانا، تو پھر اللہ کے ساتھ تمہارے دل میں کیا ہے عمل سے ثابت کرو. اپنے عمل سے دکھلاؤ. اس کے واسطے اتنا ٹائم دیا جس کو ہم زندگی کہتے ہیں. اب جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، جذبات بھی اللہ کے، خواہشات بھی اللہ کے، یاد بھی اللہ کی، ذکر بھی اللہ کا، تذکرہ بھی اللہ کا، یہ رخ ہے جس کے لیے اللہ والوں کے قصے سنے، سنائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. ایک ہمارا اپنا حال ہے، کس طرح دنی حالت میں، ناقص حالت میں، کمزور حالت میں، طلب دنیا میں، طلب مال میں، طلب جاہ میں، دنیا کی گندگی میں، خباست میں ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. اور کس طرح یہ پاک بازان باطن پاک لوگ جو ہیں وہ کیسے تھے، کیسے ان کا وقت نکلتا ہے، کیسے وہ اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں. یہ دو قسم کے انسان جو ہیں اس دنیا کے اندر لائے جاتے ہیں اور جو ان کے دل میں ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں بسانی ہے اور ماں سوا کی محبت نکالنی ہے. ماں سوا کی اہمیت ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ابھی جس کی اہمیت ہونی چاہیے دل میں وہ نہیں. ماں سوا اللہ کی جو اہمیت ابھی دل میں ہے یہ سب کے سب اسی کمزور حالت کی نشاندہی کر رہی ہے ہماری، کہ ہم ابھی کتنے کمزور ہیں، کتنے بچے ہیں، عقل کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، سب بچپنا ہے، نابالغیت ہے، طفولیت ہے. اور خالی طفولیت اور نابالغیت نہیں ہے بلکہ گندگی پسند ہے. ہماری پسند میں دنیا ہے تو گندگی پسند ہے. ہم پاکی جو روحانیت ہے، معنویت ہے، پاک باطنی ہے، وہ ایک دل کی دوسری دنیا ہے پوری. اس میں جانا ہے، سفر اس میں کرنا ہے. آدمی جب ہمت کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ہمت بھی دیتے ہیں، پھر اس کو راستے پہ چلاتے بھی ہیں. ہمیں یہاں بیٹھ کے صرف اتنا اندازہ بھی اگر ہونے لگے کہ ابھی ہم کتنی مسافت پر ہیں، کتنی دوری پر ہیں، کدھر جانا ہے، کدھر جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیسے رہنا ہے، کیسے رہ رہے ہیں، تو یہ خود ایک سیڑھی ہو جاتی، ذریعہ بن جاتا ہے کہ پھر آدمی کا دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ ہے راستہ چلنے کا، اللہ والوں کا راستہ، اہل دل کا راستہ، اہل محبت کا راستہ، اہل عشق کا راستہ. عجیب معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ دنیا میں موقع سب کو دیا ہوا ہے، بنانے والے وہ بنا رہے ہیں، بنانے والے یہ بنا رہے ہیں. دنیا دی، دنیا بنائی، دنیا بسائی، مواقع پیدا کیے، امکانات پیدا کیے، حالات پیدا کیے، چھوڑ دیا. ان پرندوں کو چھوڑ دیا، روح پرندہ ہے، روح ایک پرندہ ہے، ان پرندوں کو اس میں چھوڑ دیا. وقت وہ بھی گزار رہے ہیں، وقت یہ بھی گزار رہے ہیں، کام وہ بھی کر رہے ہیں، کام یہ بھی کر رہے ہیں، چاہتے ان کے ساتھ میں بھی ہیں، ان کے ساتھ میں بھی ہیں، ان کی چاہت کا رخ الگ ہے، ان کی چاہت کا رخ الگ، جذبات ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ میں بھی ہیں، ان کے جذبات کا رخ الگ، ان کے جذبات کا رخ الگ، کام ان کے ساتھ میں بھی ہیں، ان کے ساتھ میں بھی ہیں، ان کے کام کا رخ الگ، ان کے کام کا رخ الگ. عجیب معاملہ ہے. اور یہ موقع ایک ہی مرتبہ دیا جا رہا ہے، یہ چانس ہر انسان کو، ہر پرندے کو، ہر روح کو ایک ہی مرتبہ دیا جا رہا ہے. جو خوش نصیب ہے وہ کر گزرتے ہیں، جو محروم اور بد نصیب ہیں رہ جاتے ہیں، اسی دلدل میں پھنس گئے. تو تھوڑا دماغ جو ہے نا ادھر لگانے کا ہے، اس کی طرف اپنا ذہن لے جانا ہے. آدمی انڈیا میں رہے، امریکہ میں رہے، پاکستان میں رہے، پنجاب میں رہے، سندھ میں رہے، ہند میں رہے، کہیں رہے، ایک ہی طرح کے حالات میں ہو، ایک ہی جگہ ہو، دو آدمی بیٹھے ہوں دونوں کے دل کی دنیا الگ ہے، اس کے دل کی دنیا الگ ہے، اس کے دل کی دنیا الگ ہے، یہ الگ پرواز کر رہا ہے، وہ الگ پرواز کر رہا ہے. اس طرح کا ذہن لینا پڑتا ہے، ایسے سبقوں میں ادھر کا ذہن لینا ہے. تھوڑے دنوں میں وہ بھی مر جاتا ہے، یہ بھی مر جاتا ہے، نہ یہ رہتا نہ وہ نہیں رہتا، رہنا کسی کو نہیں. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی رکھی ہی نہیں ہے، تھوڑے دن ہی کی باہر ہے، بس چند دن کا ایئر پیر ہے، کچھ تو وہ آگے کچھ ہی آگے، رہتا کوئی نہیں. تب سمجھدار کون ہے؟ رہنا تو نہ اس کو نہ اس کو، نہ دنیا والے کو نہ دین والے کو، نہ دنیا پرست کو نہ دین پرست کو، نہ اللہ پرست کو نہ ماسیو اللہ پرست کو، رہنا تو نہ اس کو ہے نہ اس کو ہے. جی یہ دنیا کو، دنیا کا جو سیٹ اپ ہے، اللہ کرے وہ سمجھ میں آیا مجھے آپ کو، یہ دنیا میں چاہا کیا جاتا ہے، کیوں ہے یہ دنیا میں یہ نظام، یہ سمجھنا ہے سر. کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، چند دن کی ایک آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، تم کو آزمانے کے لیے ہیں، چھوڑا ہے تھوڑی، تم کچھ لے کے جا سکتے ہو ہماری کائنات سے، نہ زمین نہ جائیداد نہ پیسہ نہ دولت نہ عزت، دنیا کی عزت اور حیثیت کو بھی لے کے نہیں جاتا بندہ، اب خاک میں مل جاتا ہے. بڑے بڑے نامور پیدا ہوئے دنیا میں، بڑی عزتیں بنائی لوگوں نے، کوئی بادشاہت کر کے عزت بنایا، کوئی فن بنا کے عزت بنایا، کوئی کارنامہ دکھا کے عزت بنایا، کوئی طاقت سے عزت بنایا، کوئی تقریروں سے عزت بنایا، کوئی تحریروں سے عزت بنایا، نہ ہی عزت لے کے جاتا ہے کوئی، نہ ہی بے عزتی لے کے جاتا ہے کوئی، نہ ہی دولت لے کے جاتا ہے کوئی، نہ ساز و سامان، نہ کچھ نہ کیا. یہ کیسی دنیا ہے لوگوں، کیسی عجیب حالت ہے، کیسی عجیب دنیا ہے. اب اس میں جو آدمی اپنا وقت گزارتے 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 اس دنیا کے اندر مر گیا، جس قدر خستہ حال اور کیسے جو ہے نا مسکین ہے بےچارا، خوب پیسے کما کے، خوب دولت کما کے، خوب شہرت کما کے جو مر گیا، وہ کتنا مسکین ہے، کتنا فقیر ہے وہ. یہ تو کیا کر لیتا تھا بھائی، پہلے سے تو رکھی ہوئی ہے یہ چیز، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دی، پھر چھوڑ کے چلا گیا تو تیرے کو کیا ملا؟ وہاں تھی دولت، یہاں آ گئی، پھر یہاں سے وہاں چلی جائے گی، پھر وہاں سے، دولت تو دولت میں ہی ہے، دولت تو کہیں جاتی نہیں، سونا چاندی تو فرعون کے زمانے کا ہی ہے، آمان کے زمانے کا ہی ہے، ادھر سے ادھر پھر رہا، ادھر سے ادھر پھر رہا، ادھر سے ادھر پھرتا، ادھر سے ادھر پھرتا ہے. زمین کے اوپر کے گھروں دے اسی زمانے کے ہیں، وہ زمین کے ٹکڑے جو لوگ شہر بساتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی کتنی خبریں ایک ایک زمین کے نیچے سے نیچے ہیں، ایک 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 زمین کے حصے سے 25-25 ہزار اور 70-70 ہزار مردے نکلنے والے ہیں. جب میدان حشر ہوگا، مردے اٹھیں گے خبروں سے، تو ایک ایک خبر سے 70-70 ہزار نکلنے والے ہیں. کتنے لوگ کس جگہ بسے، کس کس جگہ مرے، پھر وہ ویرانی بن گئی، پھر وہ ایک عام زمین بن گئی، پھر اس کے بعد میں اس کے اندر جنگل آ گیا، پھر اس کے بعد اس پہ ندی نالے بہ گئے، پھر اس کے بعد دریا کوسار بن گئے، پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو بستی بنا دیا، پھر رہنے لگ گئے، پھر ایک عرصے تک رہتے رہے، سال 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال، پھر وہ ویرانہ بن گیا، پھر اس کے بعد میں پھر ادھر ادھر ہوا، پھر لوگ اس کو بستی بنا کے رہنے لگے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ اس دھرتی کے نیچے کتنے ہزاروں دفن ہیں. نہ کوئی زمین لے جاتا، نہ کوئی دکان لے جاتا، نہ کوئی دولت لے جاتا، نہ کوئی سامان لے جاتا، نہ یہاں کا سونا چاندی لے جاتا، نہ یہاں کے ہیرے جواہرات لے جاتا. اب سمجھداری کی بات ہے کہ کس پہ مر کے اپنا وقت خراب کر دینا ہے، کس پہ مر کے اپنی جان بچا لینا ہے، یہ ہے مطلب، سارا مسئلہ یہ ہے. عورتوں کا وہی حال ہے، مردوں کا وہی حال ہے، سب کا وہی حال ہے اس وقت. صحابہ آئے، صحابہ چلے گئے، تابعین آئے، تابعین چلے گئے، اولیاء اللہ آئے، اولیاء اللہ چلے گئے، دشمنان دین آئے، دشمنان دین چلے گئے، مخالفین آئے، مخالفین چلے گئے، موافقین آئے، موافقین چلے گئے، کوئی بھی نہیں رہتا. دراصل باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی محبت ہی اصل ہے. اس لیے اپنے میں اور اپنے بچوں میں جو روح پھونکنی ہے اصل، جو مردہ دلی ہے وہ دور کرنی ہے اصل. دل زندہ ہے تو آدمی سب کچھ ہے، دل زندہ نہیں ہے تو پھر کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، جانور ہے. تھوڑی دیر ذکر کر لیا کرو اپنے اپنے مقام پر ہی، چونکہ اجتماعی طور پر ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، علماء اس کو پسند نہیں کرتے. اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں وہ چیز یہ نہ ہو کہ جب اجتماعی ذکر ہو رہا ہے تو ذکر کر رہے ہیں، نہیں تو نہیں کر رہے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. جتنی توفیق ہو آدمی کو کر لینا چاہیے. اتنی برکت اللہ نے ذکر میں رکھی ہے کہ 1000 مرتبہ آدمی ذکر کر لیتا ہے 10 منٹ کے اندر اندر. برکت ہی ہے یہ. 10 منٹ ذکر کرنا کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں اگر آدمی ارادہ کرے تو. 10 منٹ تلاوت کرنا کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے. 10 منٹ تسبیح پڑھ لینا، استغفار کر لینا، درود شریف پڑھ لینا، کچھ مشکل نہیں ہے. مشکل جو ہے وہ اپنی دلچسپی کی ہے. ساری سارا پرابلم جہاں سے کریٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دل چپکا ہوا کہاں ہے. دلچسپی کے معنی چسپی دل میں نے چپکنا، چسپی دل چپکنے کو بولتے ہیں، فارسی لفظ ہے چسپی دل، اسی سے چسپی ہے. دلچسپی، دل چپکا ہوا کدھر ہے؟ مخلوق کی طرف چپکا ہوا ہے، دنیا فانی کی طرف چپکا ہوا ہے، بدیوں کی طرف، برائیوں کی طرف چپکا ہوا ہے. وہ سارا پرابلم وہاں سے کریٹ ہو رہا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. ساری برائیوں کی جڑ مرکز جو ہے نا وہیں ملے گا جا کے. اور دنیا سے مراد ہے اللہ کا ماسوا سے، اللہ کے ماسوا سے رغبت. دنیا کی محبت سے مراد ہے اللہ کے ماسوا سے رغبت. چیز تو دنیا از خدا غافل بودن، دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا. نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن، سونا چاندی، بیوی بچے، شوہر، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا ہے دلچسپی جس سے ہے. اللہ سے دلچسپی ہے تو پھر دنیا میں نہیں ہے آدمی، اور اللہ سے دلچسپی نہیں ہے تو پھر دنیا میں ہی ہے، چاہے وہ مسجد میں ہی بیٹھا ہو. ہم جیسوں کی نماز بھی کیا ہے؟ دنیا ہی ہے، دین تھوڑا ہی ہے. ہم جیسوں کا پڑھنا پڑھانا کیا ہے؟ دنیا ہی ہے. ہمارے دین کی مشغولیت بھی دنیا کی مشغولیت ہے. وہ لوگ گئے، وہ لوگ اور تھے جن کی دنیا کی مشغولیت دین ہی کی مشغولیت تھی. بہت کم ہیں، ہوں گے اللہ والوں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی، جن کی دنیا کی مشغولیت دین ہی تھی. ہماری تو دین کی مشغولیت دنیا ہی ہے. پھر کیوں لگے ہوئے ہیں بھائی؟ پھر اس لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی دن دین کی مشغولیت ہو سکتی ہے، کسی دن یہ مشغولیت دین کی ہو جائے گی، اور ان کا حساب ایسا عجیب و غریب ہے کہ ایک دن اگر ہاں لگ گیا کہ یہ دین کی مشغولیت ہے تو پیچھے کا پورا اکاؤنٹ بھی ہاں میں آ جاتا ہے. ایک دن رائٹ لگ گیا، ساتھ لگ گیا تو پیچھے کا پورا اکاؤنٹ بھی پھر ہاں میں آ جاتا، وہ پوری دنیا بھی دین ہو جاتی. اس لیے اس میں لگے رہنا پڑتا ہے. آپ بولیں گے کہ پھر دنیا کی مشغولیت بھی رہے تاکہ جس دن اس میں ہاں لگ جائیں گا تو وہ بھی دین ہو جائیں گا، تو وہ جگہ میدان ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ ہاں اس لائن سے لگیں گا ہی نہیں. وہاں پہ ہاں لگا تو پیچھے کی پوری مشغولیت بھی دنیا ہی ہونے والی ہے، اتنے خطرناک ہے وہ. اس لیے دینی مشغولیتوں کے ساتھ میں اپنی دلچسپی برابر رکھنی چاہیے اور برابر انوالو ہونا چاہیے، طلب کر کے انوالو ہونا، دلچسپی لے کے انوالو ہونا، خود سے انوالو ہونا، زور سے، زبردستی سے، مروت میں، بولنے سے، بتانے سے، تھوڑا ہاتھ ہاں ہوں کر دیا، وہ بھی نہیں سے تو غنیمت ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے. بس ہے اپنا ایک بھی نالہ اگر پہنچے وہاں، گھر سے کرتے ہیں بہت سے نالہ ہو فریاد ہم، ایک بھی نالہ اگر پہنچ گیا، نالہ کہتے ہیں رونے کو، شکوا کرنے کو، دعا کرنے کو. تو ایک دن کی کوشش بھی اگر انہوں نے کہا کہ یہ اس کو لے لو ادھر کا ہے، یار جھک مارتے رہتا ہمیشہ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، خار ہوتے رہتا، ذلیل ہوتے رہتا، سر مارتے رہتا، لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، غفلت کی دنیا میں پڑا ہوا ہے، غفلت والوں کی دنیا میں پڑا ہوا ہے، جاہلوں میں پڑا ہوا ہے، دنیا داروں میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے بھی اس کو اٹھا لو بھائی، ایک ادھر بھی ہے، ایک ادھر بھی ہے، ایسا ان کا اشارہ ہو جائیں گا کہ چوگر وہاں پہ بھی ہے. سارے دشمنان دین رہتے ہیں، سارے دشمنان خدا رہتے ہیں، نہیں ہے وہاں پہ ایک دو ہیں، ویسے ان کو اٹھا کے لا لو، ان کو یہ شمار میں ڈال دو، یہ رجسٹر میں ڈال دینا، ان کو ہو گیا کام. سارا دل کا معاملہ ہے، دماغ کا معاملہ ہے، یہ دل سے طے کرنا پڑتا ہے سب چیزیں، اسی لیے لگے بھی رہنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ لگا ہو رکھے. بزرگان دین جو یہاں آئے امریکہ میں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، انہوں نے صاف طور پر یہ فرمایا ہے کہ اگر تم دین کی مشغولیت میں لگے رہو تو یہاں تمہارا قیام جائز ہے ورنہ حرام ہے. فتوے کی زبان میں بول گئے، اگر دینی مشغولیت میں لگے رہو تو اس ملک میں تمہارا قیام حلال ہے ورنہ تمہارا قیام حرام ہے. اور دین کی مشغولیت سے مراد نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر صرف یہ نہیں ہوتا. دین کی مشغولیت اس کو کرتے ہیں جس میں دین کی اشاعت، دین کی حیات، دین کا پھیلاؤ جن کاموں سے متعلق ہو، دین کی خدمت اس میں بولی جاتی ہے، اس کو نصرت کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے نصرت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم الگ ہے، نصرت کا حکم الگ ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو نور آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے اس کی اتباع بھی کریں، تعظیم بھی کریں، اطاعت بھی کریں اور نصرت بھی کریں. تو اس کا مطلب یہ دو چیزیں الگ ہیں. یہ تو نصرت کہتے ہیں ان کاموں کو جن کاموں سے دین کو قوت ملتی ہے، دین پھیلتا ہے، دین زندہ ہوتا ہے، دین کا ماحول بنتا ہے، دین کے باقی رہنے کے اسباب بنتے ہیں، دین آنے والی نسلوں میں منتقل ہونے کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کو نصرت کہتے ہیں، وہ نصرت ہے. دشمنوں کا قلقمہ ہوتا ہے، دشمنوں میں کمی آتی ہے، اللہ سے دوستی کا مطلب اللہ کو جس سے دوستی ہے اس سے دوستی، اللہ کو جس سے دشمنی ہے اس سے دشمنی. اللہ کے باغی سے دوستی کبھی بھی اللہ کی دوستی کا حق نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی دوستی میں اس کو کنسیڈر کرتے ہی نہیں جو اللہ کے باغی سے دوستی کرے گا، کیونکہ اللہ کے پاس دو ہی بنیادیں ہیں، سعید اور شقی کی، حب اور بغض کی، ولایت اور عدم ولایت کی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اولیاء الرحمن اور اولیاء الطاغوت، یہ دو ہی قسمیں ہیں اللہ کے پاس، یہ میرا ولی ہے یا طاغوت کا ولی ہے، یہ تین قسمیں نہیں ہوتی یہاں پہ. یہ دنیا میں جینے کا جو انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضرات صحابہ نے اس کو پیش کیا، اولیاء اللہ نے اس کو پیش کیا، وہ ایسی ذہنیت والا ہوتا ہے. اسی لیے کیا ہے، اپنے آپ کو دین کی خدمت میں، دین کی نصرت میں، حمایت میں لگائے رکھنا، کیسے بھی ہیں، جھوٹے ہیں، نفاق ہے، بد باطنی ہے، بد اخلاقی ہے، بد خدمتی ہے، دنیا کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، چھچورے ہیں، لچے ہیں، لفنگے ہیں، کچھ بھی ہیں، لگے رہنا چاہیے. اس لگے رہنے میں یہ بات ہوتی ہے کہ پھر پاک کر لیا جاتا ہے، پھر قبول کر لیا جاتا ہے، پھر اپنا بنا لیا جاتا ہے. یہ خیر و شر کے جھگڑے میں یہی چکر ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھا، شر بھی رکھا ہے نا، تو یہ دونوں قسم کے لشکر اپنا کام کرتے رہیں گے. اس لیے شر کا ظہور ہوتے وقت میں آدمی یہ سوچے کہ میں خیر کیا کروں، نادانی ہے. شر کا ظہور اسی لیے ہو رہا ہے کہ خیر نہیں کر رہا، خیر میں لگ رہا نہیں. خیر میں لگے گا تو آہستہ آہستہ شر جو ہے نا دفع ہونا شروع ہوگا، چھوٹنا شروع ہوگا. جیسے جیسے آپ صابن لگاتے جائیں گے ویسے ویسے میل چھوٹتا جائے گا. وہاں روم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گندا ہے، ناپاک ہے، پانی کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، یہاں سے وہاں تک اچھا خاصا لیک ہے، یہ بولا کہ اتنا صاف شفاف پانی اگر میں اتر گیا تو یہ پانی گندا ہو جائے گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں بھی پاک ہوں. تو پانی اس کو یہ کہتا ہے کہ تم میری پاکی ناپاکی کی فکر مت کر، تیری پاکی اس میں ہے کہ تم میرے اندر آ جا، اور میں میرے کو کوئی ناپاک کرتا ہی نہیں، میں کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں، پانی ناپاک نہیں ہوتا. الماء طہور لا ینجسہ شیء، ساری دنیا کو کھا جائے گا سمندر، پاک کا پاک رہیں گا. کتنی گندگی سمندر میں ڈال دو، سمندر کبھی ناپاک نہیں ہوتا. مائے کثیر ہے، مائے کثیر ناپاک ہوتا ہی نہیں. اس لیے دنیا کی، دین کی خدمت میں اگر ہم اپنی ناپاکی کے ساتھ میں بھی گئے نا، تو اپنی پاکی کا راستہ وہی ہے، اور دین کے ناپاک ہونے کا جو خیال آ سکتا ہے اس چکر میں مت پڑو. دین ناپاک نہیں ہوتا، وہ خود ہی پاک کر لیتا ہے اپنے. اس کا سسٹم ایسا ہے، اس میں کیمیکل ایسے ملے ہوئے ہیں کہ انہیں گندا نہیں ہوتا. ہاں وہ کیمیکل گندگی چھوڑا کے بتا دے گا کہ یہ اس کی گندگی ہے بلکہ، اور خود گندا نہیں ہوتا وہ کبھی. یہ چیز ہے اصل، اس کا تھوڑا ذہن بناتے رہنا، اس میں کام کرتے رہنا، لگے رہنا، طبیعت نہیں بھی چاہے، سستی بھی ہے، مسائل بھی ہیں، مشغولیتیں بھی آئے، ذہن دو یار، لگا رہے بندہ، تھوڑا بہت ذکر ہو رہا، تھوڑی بہت تلاوت ہو رہی، تھوڑا بہت فکر ہو رہا، تھوڑی بہت خدمت میں حصہ لے رہے ہیں، مشغولیت لگی ہوئی ہو، دین کے لین سے مشغولیت لگی ہوئی ہو، وہ کہاں جائے گا بندہ؟ چھوڑیں گے تھوڑی، وہ چھوڑتے نہیں ایسے کو پھر، بس طلب اور جذبہ یہ دیکھتے رہتے ہیں. 5 منٹ ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله.